نحمده نصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے حج اور عمرے کی دعائیں. حج اور عمرہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی مکہ معظمہ کی سرزمین کا تصور ذہن میں آنے لگتا ہے، اور مکہ کی زمین کو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین زمین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پرکشش بھی بنایا اور اس کو کعبہ کی سرزمین قرار دیا. کعبہ وہ اللہ کا گھر ہے. مکہ کی زمین شعائر اللہ کی زمین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا علاقہ بھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اے مکہ، تو مجھے روئے زمین پر جتنے بھی علاقے ہیں، جتنی بھی بستیاں ہیں، تو مجھے ان میں سب سے زیادہ عزیز ہے. اگر اہل مکہ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی اس سے نہ نکلتا. اور یہ زمین، یہ معجزات کی زمین ہے، یہ امن کی زمین ہے، یہ سلامتی کی ضمانت ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور تمناؤں کی زمین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں جو 13 سال گزارے ہیں، مکہ کی ہوائیں گواہی دیتی ہیں آپ کے دعوت پر، آپ کے صبر پر اور آپ کے ثبات پر. میری حج پر جانے والی بہنوں اور وہ بہنیں جو وقتاً فقتاً عمرہ کے لیے روانہ ہوتی ہیں، میں ان سب کو مبارکباد دیتی ہوں. اب بہت خوش قسمت ہیں کہ بہت سے دل ہیں جو تڑپ رہے ہیں، بہت سی آنکھیں ہیں جو آنسو بہا رہی ہیں، اور بہت سے دل غمزدہ ہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں. تفیدو من الدمی حزنا، ان کی آنکھوں سے غم کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں کہ وہ جانا چاہتے ہیں اور وہ جا نہیں پاتے. آپ سوچے تو صحیح کہ جذبات کیسے مچلتے ہیں، آہیں کیسے نکلتی ہیں، صدائیں کیسے بلند ہوتی ہیں. اور جب بھی یہ حج کا موسم آتا ہے تو عجیب دل کی ایک حالت ہو جاتی ہے، اور حج پر جانے والے جو ہیں ان سے محبت، ان سے ملنا، ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی دعوتیں کرنا، ان کو پھول دینا، ان کو تحائف دینا، اور ان کو خوش نصیبی کی نظر سے دیکھنا کہ یہ کتنے خوش قسمت ہیں جن کا اللہ کی طرف سے حرم کے لیے بلاوا آیا ہے. تو آپ اپنی اس خوش قسمتی پر جتنا بھی ناز کریں اتنا ہی کم ہے. میری بہنوں، حج کیا ہے؟ یہ ایک معین اور مقرر وقت پر اللہ کے دیوانوں کی طرح اللہ کے دربار میں حاضری کا نام ہے، اور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں اور طور طریقوں کی نقل کرنے کا نام ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں اور ان کے طور طریقوں کے مطابق حج کے جو ارکان اور فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کا نام حج ہے. پھر اپنی وابستگی، اپنی وفاداری کا والہانہ ثبوت دینا، اس کا نام حج ہے. آپ لوگ حج پر جب روانہ ہوتے ہیں اور حج کا جب آپ سفر کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ عشق کی داستان ہے، یہ عاشق کا سفر ہے محبوب کی طرف، اور یہ محبت کی منزلوں میں سے ایک بہترین اور خوبصورت منزل ہے. روزہ، نماز اور زکوٰۃ یہ بھی عاشقوں کی ایک ادا ہے، لیکن جو حج ہے اس میں نماز کی ریاضت بھی ہے، اس میں روزے کی مشقت بھی ہے، اور اس میں زکوٰۃ کا انفاق بھی ہے. حج ایک مکمل عبادت ہے جس میں نہ آپ بال بنائیں گے، نہ ناخن کاٹیں گے، نہ بالوں میں کنگھی کریں گے، نہ خوشبو لگائیں گے. وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے لباس ہیں، جن کا بڑا ہی قریبی رشتہ ہے، آپس میں ان کا تعلق حج کے دوران حرام ہو جاتا ہے. اور ایک ہی پکار ہے جو 400 سنائی دیتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک ولا ملک لا شریک لک. آپ نے یہ تلبیہ بھی یاد کیا ہوگا، اور ابھی آپ تیاری کے مراحل میں سے گزر رہی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ایک ہی بات ہے کہ اے اللہ میں حاضر، میں جو بھی ہوں، میں جیسی بھی ہوں، رنگ، نسل، ذات، ملک، علاقے اور جوانی، بڑھاپا، امیری، غریبی، تمام جو بھی امتیازات ہیں اس کو ختم کر کے حاجی ایک ہی پکار پکارتے ہیں اور پھر بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے ہیں اور ایک گوشے میں لگے ہوئے پتھر پر جا کر بوسہ کرتے ہیں، تبھی صفا اور مروہ کے گرد پھیرے لگاتے ہیں، اور پھر وہ دن بھی آتا ہے جب تمام حاجی مکہ شہر سے نکل جاتے ہیں، جیسے ایک دیوانہ نہیں شہر سے نکل کر جنگل کا رخ کرتا ہے، اسی طرح وہ حاجی بھی پھر شہر کو چھوڑ کر منا کی طرف، عرفات کی طرف، مزدلفہ کے صحراؤں میں جا کر ڈیرے ڈال لیتے ہیں، اور اب جو ہیں وہ کبھی منا میں ہیں، کبھی مزدلفہ میں ہیں، کبھی عرفات میں ہیں، کبھی کنکریاں مار رہے ہیں، اور وہ تمام اعمال کرتے ہیں جو محبت کے دیوانے کیا کرتے ہیں، اسی کو حج کہتے ہیں، اور اسی حاضری کو اسلام کا آخری رکن قرار دیا گیا ہے۔ حج کا طریقہ، اس کے فرائض اور اس کی دیگر تفصیل انشاءاللہ آپ حج کے دوسرے سیشن میں سیکھیں گی، لیکن آج مسنون دعائیں بتا دیں تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ جاتے وقت تمام دعائیں سیکھ لی جائیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اور جو مسنون ہیں۔ دعا ظاہر کرتی ہے کہ ہم محتاج ہیں، اللہ غنی ہے، اللہ داتا ہے اور اللہ عطا کرنے والا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ خود اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، کہاں؟ الی اللہ، اللہ کی طرف۔ لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی اور حمید ہے، سورۃ فاطر آیت نمبر 15۔ پھر خود فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ مومن آیت نمبر 60 میں فَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، کہ میرا اور آپ کا رب کیا فرماتا ہے کہ لوگو تم مجھ سے مانگو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں۔ پھر سورۃ اعراف آیت 55 میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، انہ لا یحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی پسند کرتے ہیں کہ انسان دعا مانگے، اور اللہ سب کو عطا کرتا ہے اور اتنا عطا کرتا ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت عطا نہیں کر سکتی، اور اللہ دیتے نہیں تھکتا، ہم مانگتے تھک جاتے ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین تمام مخلوقات سے کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، حتیٰ کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب سے مانگو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادة، دعا عبادت ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، پھر آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادة، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ سے گریہ زاری کی جائے، اللہ سے مناجات کی جائے۔ بچہ جو ہے جب اس کو اپنی ضرورتیں جو بھی ہوتی ہیں تو وہ اپنی ماں کے سامنے رکھتا ہے، اپنے باپ کے سامنے رکھتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ جاؤ جاؤ تنگ نہ کرو، ابھی تو تمہیں کھانا دیا ہے، ابھی تو تمہیں میں نے سنیک دیے ہیں، ابھی تو تمہیں جوس دیا، پھر تم میرے پاس آگے ہو۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ ماں باپ کا رشتہ کتنا خوبصورت، کتنا دلکش، کتنا دل فریب، لیکن وہ بھی کبھی تھک جاتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم اور اپنی، لیکن لوگوں اللہ کبھی دیتے نہیں تھکتا، ہم مانگتے تھک جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں گی کہ نہیں، مجھے تو اس بات کی فکر ہے کہ عمر تجھے دعا مانگنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ وہ اس یقین سے مانگتے تھے کہ جو مانگوں گا میرا رب مجھ کو عطا کرے گا۔ دعا جب مانگے تو اس کے کچھ آداب اور شرائط بھی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اخلاص سے صرف اللہ رب العزت سے مانگی جائے، فدعوه مخلصین لہ الدین، سورت مومن آیت 65، کہ جب اللہ سے مانگو تو دین کو اس کے لیے خالص کر کے، نیت خالص ہونی چاہیے. پہلی چیز کیا ہے دعا کے آداب اور شرائط میں؟ کہ اخلاص. تو حج کے سفر میں جس کی ابتدا بھی اخلاص اور انتہا بھی اخلاص، میری بہنوں دعاؤں میں اخلاص بھی بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دل کا حاضر ہونا، کہ دعا کرتے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے. دعا کے معنی، دعا کے مفہوم کو سمجھنا اور دعا کی قبولیت پر پورا پورا یقین رکھنا. بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کہ اللہ تعالیٰ غافل لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا. تیسری چیز عاجزی اور انکساری ہے، کہ دعا مانگتے وقت عاجزی اور انکساری کا خیال رکھا جائے. یہ سورت آراف آیت 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے مانگو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے. اب دیکھیں حضرت ذکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کوئی وارث عطا کر، اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ میں کبھی تجھ سے مانگ کر نام مراد نہیں ہوا، میں نے جب مانگا تو نے مجھے عطا کیا نا. بال سفید ہو گئے ہیں، بیوی میری بانج ہے، لیکن اے اللہ تو مجھے وارث عطا کر. وارث سے مراد کیا تھا؟ کہ جو دین اسلام کے سلسلے میں جو تو نے مجھے ذمہ داری دی ہے پیغمبری کی، نبوت کی، اس سلسلے میں جو میرا وارث بن جائے نا. پر اللہ تعالیٰ نے تو بڑھاپے میں خوشخبری عطا کی، ان کی دعا کو قبول کر لیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بھی ضرورتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی غم ہیں، تو دعا ایک بہترین ہمارے لیے ہتھیار ہے، ایک بہترین سہارا ہے. پھر اسی میں ایک اور اہم بات ہے آداب اور شرائط میں، کہ جب دعا مانگیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے. یہ ترمذی کی روایت ہے. جو بھی دعا مانگنی ہے نا، اس سے پہلے اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. اور حمد کے لیے آپ سورت فاتحہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اور حمد کی مختلف دعائیں ملتی ہیں. پھر دعا مانگتے وقت اپنے بہترین اعمال کا واسطہ بھی دے سکتے ہیں. یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ فلاں عمل جو کیا تھا وہ تیرے لیے کیا تھا، اور وہ اصحاب الغار، اس کے واقعے کو آپ یاد رکھیے گا، جو پھنس گئے تھے اور مشکل سے انہوں نے نجات پانے کے لیے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا تھا. نیک وہ اعمال جو خالص اللہ کے لیے کیے. پھر دعا کرتے وقت قبلہ رخ ہونا اور ادب سے دوزانو بیٹھنا جو ہے، یہ بھی اہم ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے. پھر اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو پھر اللہ کے ناموں کے ساتھ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورت الاعراف آیت 180. اور اللہ کے اچھے نام ہیں، اللہ سے ان کو پکارو. کیا مراد ہے؟ کہ آپ جیسے اب حج اور عمرے پہ جا رہے ہیں، تو جب آپ دعائیں مانگیں تو اللہ کے جو نام ہے نا، وہ بھی جیسے بیچ بیچ میں کہیں کہیں بھی آپ لے سکتے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ، یا حنان یا منان یا اللہ، یا رحیم یا غفور یا اللہ اغفر لنا. تو جو بھی اللہ کے نام ہے، اگر آپ کو 99 یا جو بھی جتنے بھی نام آتے ہیں بیچ بیچ میں ان کا ذکر کر کے، کہ اللہ میری اس دعا کو قبول کر لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اس کا مطلب. پھر اس کے علاوہ کچھ اور ایسے آداب ہیں جن کا بھی خیال رکھا جائے تو اہم ہے. مثلا میں آپ کو احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں بتا رہی ہوں. جیسے ترمذی کی روایت ہے، دونوں ہاتھوں کو مونڈوں تک اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا میں ہاتھوں کی ہتھیلی منہ کی طرف کرنی چاہیے، اور یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے. پھر یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے. ایک اور روایت ہے کہ دعا جامع اور مختصر کرنی چاہیے. بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں تکلف اور ترنم سے پرہیز کیا جائے، یعنی گا کے گیت کے سے انداز میں، اور ایسے الفاظ کے جیسے ردیف کافیے ملائے ہوئے ہیں کہ لوگ اسی پہ اٹک کر رہ گئے، اور جو اصل بات تھی کہ مانگ کیا رہے ہیں وہ واضح نہیں ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر امام مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا پہلے اپنے لیے، پھر اپنے والدین، بھائی بہنوں اور عام مسلمانوں کے لیے مانگنی چاہیے. پھر اسی طرح دعا میں یوں نہیں کہنا چاہیے کہ خدایا اگر تو چاہے تو مجھ کو دے دے، کیونکہ اللہ کو روکنے والا اور کوئی نہیں ہے. پھر یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ گناہ کے کام اور رشتہ داری کاٹنے کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ اس طرح دعا مانگی جائے کہ مجھے موت دے دے، تو اس طرح کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. جو بھی آزمائشیں ہیں، جو بھی پریشانی ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ان کو کاٹ دے اور مجھے ثابت قدم رکھ اور میرے اجر کو کم نہ کر دے. پھر یہ کہ دعا مانگنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، یوں نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے دعا کی اور اب تک قبول نہیں ہوئی، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. پھر اسی طرح دعا کرنے والا دعا کرنے کے بعد آمین کہے، یہ مہر ہے جو لگا دی جاتی ہے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. دعا کرنے والا خود باوضو ہو، دعا کی جگہ بھی پاک صاف ہو، اور دعا کی قبولیت کے لیے حلال روزی کا کھانا مؤثر ذریعہ ہے. جو ان لوگوں کی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا جن کے پیٹ میں حرام ہے، جن کے جسم پر حرام لباس ہے. حرام کھانے والے بیت اللہ شریف میں بھی جا کر دعا مانگے تو رد کر دی جاتی ہے، یہ امام مسلم کی روایت ہے. اسی طرح دعا کی قبولیت کے مخصوص اوقات اور مخصوص جگہ ہیں، اور آج ہمارا جو عنوان ہے وہ تو خاص طور پر حج اور عمرے سے متعلق ہے، لیکن اس سلسلے میں جیسے بیت اللہ شریف کے اندر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ امام مسلم کی روایت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ حج کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے، اب آپ جب حرم میں پہنچیں گے تو آپ کو بیت اللہ شریف کے پاس ایک ایسی جگہ بھی نظر آئے گی کہ ایک دائرہ سا ہے ساتھ ہی، اس کو کون سا علاقہ کہتے ہیں؟ حتیم کا علاقہ. شابش. تو حتیم کے علاقے میں جو بھی آپ دعا مانگیں گے، وہ جو دائرہ سا ایسے چھوٹی سی دیوار سی بنی ہوئی ہے، تو وہ بیت اللہ کے اندر کا علاقہ ہے، اندر کا حصہ ہے، اور وہاں پہ آپ جو دعا مانگیں گی وہ دعا قبول ہوتی ہے. پہلے بیت اللہ کے اندر حتیم کا علاقہ بھی شامل تھا، اور بعد میں جب اہل مکہ نے اس کی تعمیر کی تو وہ علاقہ کو الگ کر دیا. خانہ کعبہ کے اوپر شمال کی طرف جو ہے وہ حتیم کا علاقہ ہے. تو اس حتیم کے علاقے میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اس میں نماز پڑھنے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ خانہ کعبہ کے اندر، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تھا تو یہ سب زمین کعبے کے اندر، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا اس وقت کعبہ چکور نہیں تھا، مستطیل لمبا تھا. پھر ایک دفعہ کعبے کی عمارت جب بہت پرانی ہو گئی تو قریش نے اس کو دوبارہ بنایا، ان کے پاس عمارت کا سامان کم پڑ گیا، انہوں نے یہ حتیم والا حصہ خانہ کعبہ سے باہر نکال کر کعبے کو چکور بنا دیا، مربع بنا دیا، پھر اس زمین کے ارد گرد دیوار کھڑی کر دی تاکہ پتا رہے کہ یہ زمین کبھی کعبے کے اندر ہوتی تھی. اور ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ قریش نے خانہ کعبہ کو بناتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت سے کم بنایا ہے، کیونکہ ان کے پاس زمانے عمارت کم ہو گیا تھا. اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، پھر آپ اسے اس طرح کیوں نہیں بنا دیتے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں کام اس لیے نہیں کرتا کہ میری قوم نے ابھی نیا نیا کفر چھوڑا ہے. مراد یہ تھی آپ کی کہ قریش کو ابھی کفر چھوڑے میں زیادہ دیر نہیں گزری، اس لیے اگر خانہ کعبہ کی موجودہ شکل میں تبدیلی کی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کسی فتنے کا شکار ہو جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو اسی طرح رہنے دیا، تاہم یہ بات واضح کر دی کہ حتیم والی زمین شروع میں خانہ کعبہ کے اندر شامل تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے کعبہ کو پھر بنایا، اور چونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ قریش کا اسلام نیا نیا نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو بنیاد ابراہیمی پر تعمیر کرتا، اس لیے انہوں نے حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر کر کے اسے ویسا ہی بنا دیا جیسا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا. مگر کچھ عرصے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور مکہ مکرمہ پر بنو امیہ کا قبضہ ہو گیا، تو بنو امیہ کے گورنر حجاج بن یوسف نے حتیم کے حصے کو پھر سے باہر نکال دیا. پھر اس زمانے سے آج تک خانہ کعبہ کی شکل کویر وہی ہے، اور حتیم والی زمین خانہ کعبہ سے باہر ہی ہے. بیت اللہ شریف کے اندر کی دعا قبول ہوتی ہے. اب حتیم کی جگہ پہ اگر آپ کو جگہ مل جاتی ہے، آپ دو رکعت نفل پڑھتی ہیں یا دعا کرتی ہیں، گویا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی، وہاں کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ امام مسلم کی روایت ہے. دوسری بات ہے ملتزم. تو ملتزم جو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہے، یہاں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. پھر اس کے بعد زمزم کے کنویں کے پاس، وہ بھی آپ معلوم کر لیجئے گا کسی کو کہ زمزم کا کنواں کس جگہ پہ ہے، تو وہاں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. صفا اور مروہ کی پہاڑی پر. پھر مسعا. مسعا کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں سعی کی جاتی ہے. ایک تو ہے نا صفا اور مروہ، اس کے اوپر، لیکن جو صفا سے مروہ کے پہنچنے کا درمیان کا فاصلہ ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑی کے علاوہ مسعا جہاں سعی کی جاتی ہے وہاں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. پھر مقام ابراہیم کے پاس وہاں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. پھر عرفات میں, یہ امام مسلم کی روایت ہے کہ عرفات میں, میدان عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر مشعل الحرام, ایک پہاڑ کا نام ہے, مزدلفہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے. پھر مزدلفہ یعنی مشعل حرام کے پاس, یعنی مزدلفہ کا جو میدان ہے وہاں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں جمعہ کی کسی بھی گھڑی, امام مسلم کی یہ روایت ہے, اور لیلۃ القدر رات کے آخری حصے میں جب رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے, یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اور آپ کو وہاں پہ راتیں تو ملیں گی, دن بھی ملیں گے, اور بہت سے لوگ ماشاءاللہ تہجد میں پھر اٹھتے ہیں, خاص طور پر محنت کرتے ہیں, ہے نا. پھر خاص طور پر امام کے ممبر پر بیٹھنے سے نماز سے فارغ ہونے تک جو وقت ہوتا ہے نا, اس وقت کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. جمعہ کی رات, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے نا, 15-20 منٹ کے اذان ہوئی پھر اس کے بعد اقامت, جو بیچ کا وقت ہے, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, اس وقت کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور فرض نماز کے بعد, یہ ترمذی کی روایت ہے. پھر زمزم کا پانی پیتے وقت اور روزہ افطار کرتے وقت, قرآن کی تلاوت اور ختم کرنے کے بعد, اور جب امام وللضالین کہے تو اس وقت کی دعائیں جو قبول ہوتی ہیں. اور کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں, مظلوم کی دعا, مسافر کی دعا, اور جتنے بھی روزے دار ہیں, جیسے روزہ رکھتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر رہ کر رکھتے ہیں نا, الا یہ کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا, جو حج اور عمرہ کرنے والا روزہ رکھے, لیکن جو حج اور عمرہ کرنے والے ہیں وہ سارے مسافر ہیں, سفر کریں گے نا, تو مسافروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. عدل کرنے والے حاکم کی دعا, اور حاکم وہ کسی چھوٹی جگہ کا بھی ہو سکتا ہے, بہت بڑی جگہ کا بھی, یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے. فرما بردار اولاد کی دعا بھی قبول ہوتی ہے, ابو داؤد کی روایت ہے. اور افطاری کے وقت روزے دار کی دعا, امام مسلم کی روایت ہے یہ. اور مسلمان کی دعا اپنے غیر حاضر بھائی کے لیے. تو دعا جو ہے یہ بہت اہم ہے اور یہ مانگنی ہے. اب جو اہم بات ہے, اگلا عنوان ہمارا, کہ وہ کون کون سی دعائیں ہیں جو کہ حج اور عمرے کے دوران مانگنی ہے. تو میں بالکل آغاز سے شروع کرتی ہوں. حج کی تیاری میں بہترین زادرہ تقویٰ ہے, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اور وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ سفر کی دعائیں ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ کو کوئی چیز سونپی جاتی ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو مسافر کو رخصت کرنے کی دعا, یہ دعا کون پڑھیں گے؟ جو میں اور بہت سی ایسی بہنیں جو حج پر نہیں جا رہی, تو جو حج پر جانے والے ہیں نا, بہت سے ہم تحائف ان کو دیتے ہیں, دعوتیں کرتے ہیں اور سوچتے کیا ان کی خدمت کریں. تو جب بھی حاجیوں کو رخصت کریں یا کسی بھی مسافر کو جو بھی سفر کرنے والا ہے اپنے ملک کی طرف, کسی شہر بستی کی طرف, اس کو رخصت کرتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص سفر کرنا چاہے اس کو اپنے پسماندگان کو یہ کہہ کر رخصت کرنا چاہیے. اور وہ دعا کیا ہے؟ استودی اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک, میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں تیرے دین کو, تیری امانت کو, اور تمہارے خاتمہ اعمال کو. اچھا, اب ہم اگر کسی مرد کو کر رہے ہیں تو ہم یہ دعا کہیں گے, اور اگر کسی عورت کو, کسی دوست کو کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ استودی اللہ دینکی, کی بجائے کی آئے گا, دینکی و امانتکی و خواتیم عملک. ٹھیک ہے, کی بجائے آپ کی کر دیں گے. اور اگر زیادہ لوگ ہوں تو کم اللہ, اس میں مذکر مونس پھر دونوں آ جاتے ہیں. تو مسافروں کو رخصت کرتے وقت یہ دعا کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت کرتے تو اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے, اور جب تک وہ مسافر آپ کا ہاتھ نہ چھوڑتا آپ ہاتھ پکڑے رکھتے, یعنی اس کا ہاتھ پکڑ لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے ایک شخص نے کہا, میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں, آپ مجھے مزید نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا, زودک اللہ تقوی. کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ اللہ تمہیں تقوی کا زیادہ سفر عطا کرے. اس نے کہا, مزید ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا, وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت, اور تمہارے گناہ بخش دے, اور تم جہاں پر ہو خیر و برکت تمہیں میسر ہو. تو پوری مکمل دعا پھر کیسے ہوگی, کیسے دعا ہم دیں گے؟ زودک اللہ تقوی وغفر ذنبک وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ، اور وہ جو جانے والے ہیں مسافر، حج پر جانے والے اور کوئی بھی مسافر، ان کو ہمیں دعا سے رخصت کرنا چاہیے. اچھا، اب جو حاجی ہے، جو حج پہ جانے والے والی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، یا ہمارے کہیں بھی سفر پہ جانے والے جو پیچھے والوں کے لیے، وہ کیا کہیں گے؟ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سفر کرنا چاہے اس کو اپنے پیچھے والوں کو یہ کہہ کر دعا دینی چاہیے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی بھی کوئی چیز ضائع نہیں جاتی. اب ماں باپ ہیں، اولاد کی فکر ہے، بوڑھے ماں باپ کی فکر ہے، شوہر ہے اس کو بیوی کی فکر ہے، بچوں کی فکر ہے، تو پیچھے والے جتنے بھی ہیں ان کو یہ کہہ کر اللہ کے سپرد کر دے. اللہ کے سپرد جو چیز کر دی جائے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ جب بلندی پر چڑھتے نا، جیسے آپ جہاز پر بھی جا رہی ہیں، آپ کسی چڑھائی چڑھ رہی ہیں، تو آپ کہتے تھے اللہ اکبر. حتیٰ کہ آپ یہاں پہ بلڈنگ میں آئی ہیں، سیڑھیاں چڑھ کر آئی ہیں عمارت میں، یہ مسجد میں، تو جب بھی بلندی چڑھیں، سیڑھیاں چڑھیں، تو اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جب نیچے کو اتریں تو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے. ایک شخص نے رسول اللہ سے کہا، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ مجھے وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور بلندی پر چڑھنا تو اللہ اکبر کہنا. وہ شخص جب چلا گیا تب آپ نے اس کے حق میں یہ دعا پڑھی، اللہم اطوی لہ البعد وہون علیہ السفر. دو دعائیں آپ نے کہیں، پہلی کیا تھی کہ اللہ اس کی مسافت کو کم کر دے، اتنا دور کا سفر ہے، ایک لمبا سفر ہے، اے اللہ اس کی مسافت کو کم کر دے، وہون علیہ السفر، اور سفر اس پر آسان کر دے. تو یہ دعا بھی اہل خانہ کو، دوست احباب کو، جو اب سفر پر جانے والی بہنیں ہیں، ان کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا کہ ان کی سواری کا جانور لایا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رکاب میں پاؤں رکھا، بسم اللہ، جب جانور کی پیٹ پر بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ. پھر یوں دعا پڑی، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یہ دعا عام جو سواری پر بیٹھنے کی ہے، تو جب آپ گھر سے بھی گاڑی پر بیٹھے، جہاز پر بیٹھے، جس بھی سواری پر بیٹھے، اور یہ دعا سورت زخرف آیت 14 میں بھی ہے کہ کتنی پاک ذات ہے جس نے اس کو ہمارے لیے تابع کر دیا، مسخر کر دیا، ورنہ ہم اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے تھے اور ہم اپنے ربی کی طرف لوٹنے والے ہیں. وہ دو باتیں ہیں اس دعا کے اندر، توحید اور آخرت. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سواری، یہ جہاز، یا میرا یہ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے میرا یہ انتظام کیا، اس جہاز کو، اس سواری کو، اس گاڑی کو میرے لیے مطیع کر دیا، ورنہ میرے بس میں نہیں ہے. ایک پرزہ گاڑی کا خراب ہو جائے اور گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور آپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا. اور دوسری یہ کہ جیسے اب میں ایک سفر پہ روانہ ہو رہی ہوں نا، جیسے آپ کا حج کا سفر ہے، اسی طرح میں آخرت کے سفر پہ بھی روانہ ہوں گی. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم سب اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد تین مرتبہ الحمدللہ کہا اور تین مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور پھر یہ دعا پڑھی، سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہو لا یغفر الذنوب الا انت. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں نے خود پر ظلم کیا ہے، میری مغفرت فرما، گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا. یہ دعا بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کے بعد ہنسنے لگے. علی بن ربیعہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ آپ ہنسے کیوں؟ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ کو اسی طرح ہنستے دیکھا تو آپ سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ جب بندہ اغفر لی ذنوبی کہتا ہے تو اللہ کو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، کہ بندے کو یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. رسول اللہ اس لیے ہنسے کہ اللہ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ بندہ کہے کہ اغفر لی ذنوبی، کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے. اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ کو پتا ہے کہ میرے سوا چونکہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، اس لیے مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے. تو رسول اللہ ہنسے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب وہ کسی کو بتا رہے تھے وہ بھی ہنسے، اور انہوں نے پوچھا کیوں ہنسے، کہا کہ رسول اللہ کو میں نے ہنستے دیکھا تھا. آپ سوچیں صحابہ کس طرح سنت کا خیال رکھتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہونے کے لیے اپنی سواری پر سوار ہو جاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر دعا پڑھتے. وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ طویل دعا ہے، اس کا یہ حصہ تو آپ کو آتا ہے، مزید بھی آگے ہے، یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا. مزید اور آگے کیا ہے؟ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر، اے اللہ میں اس سفر میں آپ سے نیکی اور تقویٰ کا سوال کرتی ہوں. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر. دوسری کیا بات ہے؟ وَالتَّقْوَى، اور تقویٰ کا. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اور ایسے عمل کی توفیق جس سے تو راضی ہو جائے. اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللہ ہم پر اس سفر کو آسان کر دے. واطوي عنا بعدا، اور ہم سے اس کی دوری کم کر دے. انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل، تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور گھر میں ہمارا نگہبان. اللهم انی اعوذ بک من وسائل السفر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں سفر کی تکلیف سے. وکابت المنظر، اور برے منظر سے. وسوء المنقلب فی المال والاہل، اور اہل و عیال اور مال میں بری حالت کے ساتھ واپس آنے سے. اب میں اس کو اکٹھا پڑھ دیتی ہوں، آپ ایک دفعہ پھر سن لیجئے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم حب علينا سفرنا هذا واتوعنا بعده انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وساء السفر من وساء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. سفر سے واپسی کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج، عمرہ، کسی جہاد، غزوہ سے واپس ہونے لگتے تو ہر اونچی جگہ پر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. کیا اس کا ترجمہ؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی سلطنت ہے اور اس کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم واپس ہونے والے ہیں، آئبون ہم واپس ہونے والے ہیں، تائبون ہم توبہ کرنے والے ہیں، عابدون ہم عبادت کرنے والے ہیں، ساجدون ہم سجدہ کرنے والے ہیں. کس کے لیے؟ لربنا، اپنے رب کے لیے. حامدون، حمد کرنے والے ہیں. صدق اللہ وحدہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اور اکیلے تمام جماعتوں کو شکست دے دی. پھر احرام کی نیت کرنے سے پہلے حمد و ثنا اور تسبیح و تکبیر کہنی چاہیے. حمد و ثنا یعنی اللہ کی تعریف، اور تکبیر اور تسبیح کہنی چاہیے. پھر حج یا عمرہ یا دونوں، جس کا ارادہ ہو اس کی نیت لفظوں میں کرے، کیونکہ آپ کو نیت کرنی ہے کہ آپ کون سا حج کر رہی ہیں. حج کی تین قسمیں ہیں نا، حج فراد، حج قران اور حج تمتو. تو جو بھی آپ کا حج ہے آپ اس کی نیت کر لیں. یہ انشاءاللہ مزید تفصیل اگلے جو ہمارا سیشن ہے حج کا اس میں ہم بتائیں گے. اور پھر لبیک کہیں جسے تلبیہ بھی کہتے ہیں، اس کے الفاظ یہ ہیں، آپ سب کو بھی آتے ہیں مل کے پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو بہرحال آپ اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں، اور آپ کو ماشاء اللہ آتی بھی ہے کہ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک تعریف تیرے ہی لیے ہے اور نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں اور ملک تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے سورت حج میں آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتی ہیں، جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کونوں پہ کھڑے ہو کے، مختلف گوشوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو آواز دو کہ لوگ حج اور عمرے کی طرف آئیں. عمیق یعنی دور سے بھی آئیں، دامر اپنی دبلی دبلی اونٹنیوں پر بھی آئیں. تو پھر ان کا یہ سوال تھا کہ کیسے میری آواز لوگوں تک پہنچے گی، کہا کہ تو پکار اور تیری آواز کو لوگوں تک پہنچانا وہ ہمارا کام ہے. اور آج تک رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام کی اسی صدا کا کہ لوگوں آؤ حج کی طرف، وعلی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ حج لوگوں تم پہ فرض کر دیا گیا، جو بھی تم میں سے صاحب استطاعت ہیں تو اب اس گھر کا رخ کرو، اس گھر کی طرف آؤ. تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا کا، اس آواز کا جواب دیتے ہوئے کہ اس گھر کی طرف آنے کا لوگ ارادہ کریں، تو لوگ لبیک اللہم لبیک اس کی صدائیں دیوانوں کی طرح بلند کرتے ہوئے تو دنیا کے گوشوں سے جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں. اچھا، حدود حرم میں داخلے کی کیا دعا ہے؟ حدود حرم میں داخلے کی کوئی مخصوص دعا احادیث سے ثابت نہیں ہے. میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ آپ سب کو یہ بات یاد رہے، حدود حرم میں داخلے کی کوئی دعا صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، مگر صحابی جلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اگر آپ صحابی کے عمل پر بھی عمل کرنا چاہیں تو وہ بھی صحیح ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کیا اس دعا کا ترجمہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے اور سب تعریف اسی کو زیبا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس دعا میں صرف اللہ کی حمد اور تعریف ہے کہ اللہ تو بادشاہ، تیری بادشاہت بہت زیادہ، تو جو چاہے کرے اور تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو میں تیری ہی عبادت کروں گا. تو گویا کہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کی حمد. اور حرم شریف میں داخلہ کے لیے ہمیں کوئی مخصوص دعا رسول اللہ سے نہیں ملتی، تو حدود حرم میں داخلے کی بھی کوئی دعا نہیں ہے جو رسول اللہ سے ملے، لیکن عبداللہ بن عمر کی ہمیں یہ دعا ملتی ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات آپ سے کیا کہی کہ حرم میں داخل ہوتے وقت بھی رسول اللہ کوئی مخصوص دعا تو نہیں پڑھتے تھے، البتہ عام مسجدوں میں داخل ہوتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہی پڑھنی چاہیے، یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے آپ کو. اور وہ کون سی دعا ہے جو امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ہر مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ مسجد میں جا کر بھی لوگ رحمت سے محروم نہ رہیں. اب ہے اس کے بعد طواف کی دعائیں. حجر اسود کے پاس اللہ اکبر کہنا چاہیے. جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچیں تو آپ کیا کہیں گے، اللہ اکبر. رکن یمانی کے پاس یہ دعا پڑھنی چاہیے. آپ دیکھیں طواف کرتے ہوئے آپ یہاں پہ پھر رکن یمانی تک آتے ہیں، جو حجر اسود سے پہلے والا خانہ کعبہ کا کارنر بنتا ہے، تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم انی اسألوک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتائی کہ بسم اللہ اللہ اکبر، کہ اللہ کا نام لے کر جو بہت عظیم ہے، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. یہ بڑی جامع دعا ہے. جب رکن یمانی کے پاس پہنچیں تو اس کے پاس یہ دعا پڑھنی چاہیے. پھر رکن یمانی اور حجر اسود، یہ جو جگہ ہے نا، یہ علاقہ، یہ اتنا سا، وہاں پہ آپ وہ دعا پڑھیں گے جو آپ سب کو آتی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے پروردگار ہم کو دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، یعنی دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی اور جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچا لے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو آپ کی حالت میں بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے ہوئے کوئی خاص دعا صحیح سند سے مروی نہیں ہے، البتہ عام تسبیحات ہیں، عام دعائیں ہیں جو آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اب بعض اوقات بعض لوگ ہر چکر کی ایک دعا بتاتے ہیں اور عام جو عوام ہے بیچاری اس کو مختلف چکروں میں ڈال دیتے ہیں، اس طرح اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی بھی قرآن کی حدیث کی مسنون دعائیں آتی ہیں تو آپ ضرور پڑھیں، اور اگر آپ کو کوئی ایسی دعائیں نہیں آتی ہے آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا اور وہ طواف کر رہا تھا اور یہ دعا پڑھ رہا تھا، اللہم انا اسألوک الجنة، جو یہ مصری لوگ ہیں نا یہ لوگ جیم کی بجائے گاف پڑھتے ہیں، تو ایک پنجابی بھی کوئی کیا ہوا تھا وہاں پہ، کہنے لگا بد نصیبہ تجھے گنا ہی مانگنا سی تو حرم جی کی کرنا آیا سی، وہ سمجھا کہ جنت نہیں مانگ رہا گنا شوگر کین مانگ رہا ہے، تو کہنے لگا بد نصیبہ جی تو گنا ہی مانگنا سی تو ایسے حرم جی آ کے کی کرنا ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں اپنے الفاظ میں بھی دعا مانگنی چاہیے، اگر ہمیں نہیں آتی عربی یعنی قرآن کی یا حدیث کی صحیح مسنون دعائیں نہیں آتی تو ایسے مانگے کہ جو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیونکہ دل کا حاضر ہونا ضروری ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک بدو کو دیکھ رہے تھے طواف کر رہا ہے اور دعا مانگ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا اے اللہ تو مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے، اے اللہ تو مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا درہ اٹھایا اور مطلب اسے پوچھنے لگے کہ اسے مارنے، کہا کہ یہ عجیب دعا ہے جو تم مانگ رہی ہے، تو میں نے رسول اللہ سے نہیں سنی۔ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین قرآن میں یہ نہیں پڑھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ میرے جو تھوڑے بندے ہیں نا، قلیل عبادی، یہ میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، تو میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تو مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ایک بدو کو بھی عمر تجھ سے زیادہ علم ہے نا، حالانکہ وہ قرآن کے حافظ تھے لیکن اس کا انداز بدو کا آپ کو بہت پسند آیا۔ تو یہ اہم بات ہے کہ آپ جو کچھ مانگے شعور کے ساتھ، دل کو حاضر کرنے کے ساتھ، اور پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں وہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک معلم پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے بہت سے لوگ اونچی اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں اور وہ عجیب ایک دھکم پیل کا انداز ہوتا ہے، اس پہ آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کو جو بھی آتی ہیں بس آپ اور اللہ، بیچ میں تیسری کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، وہ دعائیں مانگے۔ اور یہ بھی ہمیں ایک دعا ملتی ہے، یہ مسنون دعا ہے یہ ابن ماجہ کی، تو آپ کے دوران عام تسبیحات میں سے یہ دعا بھی مسنون ہے پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر طواف کی دو رکعتیں، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون آپ یاد کر لیجئے، اور آپ کو آتی ہے ماشاءاللہ، اگر نہیں آتی تو یاد کر لیجئے، اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھنی مسنون ہے، یہ امام مسلم کی روایت ہے۔ ملتزم کے پاس دعا مانگنی مسنون ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، مگر اس کے لیے کوئی دعا نہیں ملتی کہ کون سی دعا مانگے، کوئی بھی دعا ملتزم کے پاس مانگ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو جیسے بہت دھکم پیل ہوتا ہے، بہت رش ہوتا ہے، کھمبے سے کھمبا چلتا ہے، تو اس وقت آپ پریشان نہ ہو کہ ضرور آپ نے اندر ہی جانا ہے اور اس جگہ پہ پہنچنا ہے، تو اس یعنی اسی کی سیٹ پر جو بھی جگہ ملتی ہے آپ وہاں پہ بھی کر لیں، بے شک اوپر ہی کر لیں کیونکہ حج پہ تو بہت رش ہوتا ہے، تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ بعض اوقات دعا مانگنے کے لیے جو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، گراتے ہیں، لڑائی جھگڑا، حتیٰ کہ عورتوں کے برقع حجاب ایک دوسری طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے۔ پھر مقام ابراہیم کے پاس یہ آیت تلاوت کر کے دو رکھتے طواف کی پڑھنا مسنون ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس جب آپ پہنچیں گی تو آپ یہ آیت سورۃ بقرہ کی آیت ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے، اتنی سی آیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ابراہیم پر پہنچے تو آپ نے یہ آیت پڑھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا نا، آرڈر کا صیغہ دے کر کہا کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، نماز پڑھو یہاں پہ۔ پہلے رسول اللہ نے آیت کا حصہ پڑھا اور پھر آپ نے دو رکتے طواف کی ادا کی۔ کعبہ کے اندر دو رکتے پڑھنا، دعا مانگنا، توبہ استغفار کرنا، کعبہ کے ہر کونے میں تکبیر اور پھر تسبیح اور حمد و ثنا کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ مسنون ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ کو پھر جتنا بھی، جیسے بھی، جو بھی میسر ہو اتنا آپ دعا کر سکتی ہیں۔ اب آپ نے طواف کرنے کے بعد دو رکعت نفل پڑھ لیے، یہ مسنون طریقہ میں نے جو آپ کو بتایا۔ اب آئے حرم سے نکلنے کی دعا، اس کے لیے بھی کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں نا داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے نکلتے وقت کیا پڑھنا ہے، تو کوئی خاص دعا تو ثابت نہیں ہے. البتہ عام مسجدوں سے نکلتے وقت جو دعا مسنون ہے وہی حرم سے نکلتے وقت پڑھنی چاہیے. اللہم انی اسألوک من فضلک، یہ امام مسلم کی روایت ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل چاہتی ہوں. ترمذی اور مسند احمد کی ایک اور روایت ملتی ہے، بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ کا نام لے کر نکلتی ہوں اور رسول اللہ پر درود بھیجتی ہوں، اے میرے پروردگار میرے گناہ معاف کر دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے. وہ پہلی جو عام مسجدوں سے نکلنے کی دعا ہے وہ بھی پڑھ سکتی ہیں اور یہ بھی پڑھ سکتی ہیں. اب باری ہے زمزم پینے کی. اب جب آپ طواف کر لیتے ہیں، آپ دو نفل پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو زمزم پینا ہے. زمزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا ہے، لیکن زمزم کھڑے ہو کر پینے کے لیے کوئی حکم موجود نہیں ہے کہ ضرور کھڑے ہو کر پئیں، چاہیں تو آپ بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تاکید کرتے تھے کہ جہاں تک ممکن ہو زمزم قبلہ رخ ہو کر اور بسم اللہ کہہ کر تین سانس میں پینا چاہیے. رسول اللہ سے زمزم پینے کی کوئی مخصوص دعا تو نہیں ملتی. اچھا پھر کون سی دعا ہے وہ جو لوگ پڑھتے ہیں، وہ کون پڑھتا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ زمزم پیتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے جو آپ کو بھی آتی ہوگی، اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ دعا بڑی معروف ہے کہ اللہ میں تجھ سے مفید علم اور وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں. تو یہ دعا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے، تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور آپ بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں. نفل بھی پڑھ لیے ہیں، آب زمزم بھی پی لیا ہے، اب آپ صحیح کی طرف آ رہی ہیں. صحیح شروع کرتے وقت آپ یہ دعا پڑھیں گی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ. امام مسلم کی یہ روایت ہے، اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ تو قرآن کی آیت کا حصہ ہے کہ بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس چیز کا اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے میں بھی اسی سے شروع کرتا ہوں. ابدأ بما بدأ اللہ بہ، تو صفا اور مروہ میں ہر پھیرے میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح تحلیل کرنا اور دعا مانگنا مسنون ہے. اور آپ دیکھیں گی کہ جب آپ صحیح کی طرف آئیں گی نا، تو صفا اور مروہ پہ ہر شخص جب ایک دفعہ ایک جگہ پہنچتا ہے نا، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، جب سات چکر وہ پورے کرتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کچھ دعائیں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے کتابیں کھولی ہوئی ہیں. اور بہتر ہے یہ دعا یاد کر لیں. اس وقت دعا مانگنا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تین بار اللہ اکبر کہیے اور پھر یہ دعا پڑھیے، اور یہ دعا ہمیں رسول اللہ سے ملتی ہے. یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور تنہا سب جتھوں کو شکست دی کہ دین غالب ہو گیا. تو یہ سارا کام کس نے کیا؟ اللہ نے، تو اسی کی حمد و ثنا ہے. تو یہ دعا رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، صفا اور مروہ میں ہر پھیرے میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ دعا پڑھے، جو بھی میں نے آپ کو سنائی. صفا اور مروہ کے درمیان چلتے پھرتے پڑھنے کے لیے ویسے کوئی خاص دعا واضح ملتی نہیں ہمیں. البتہ بعض صحابہ کرام، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ بخش دے اور رحم فرما، تو ہی سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ بزرگ ہے. تو گویا کہ آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتی ہیں، اس کے علاوہ قرآن و حدیث کی دعاؤں میں سے جو بھی آپ پڑھنا چاہیں. تو آپ کو زیادہ سے زیادہ دعائیں اصل میں یاد کرنی ہیں. اور پھر صحیح کے بعد جب آپ بال پھر تھوڑے سے کاٹتے ہیں تو آپ کا یوں عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ حج کر رہے ہیں تو اب تو ابھی آپ احرام کی حالت میں ہیں نا. تو ایام عشرہ جو ہے, ایام عشرہ کسے کہتے ہیں؟ ذوالحج کے پہلے 10 دن. عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ 10 کو کہتے ہیں. پہلی ذوالحج سے 10ویں ذوالحج تک ایام عشرہ کہلاتے ہیں. ان میں عبادت الہی اور نیک کام کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. پیچھے رہنے والے وہ کیا کریں, ایک اور لیکچر میں ان کو اس کی رہنمائی انشاءاللہ ملے گی. ہم سب یہ دیکھیں گے کہ حج کے دنوں میں ایام عشرہ اس میں کون کون سی عبادت کریں, لیکن ابھی ٹاپک خاص طور پہ حاجیوں کے لیے ہے. تو ان دنوں میں کثرت سے یہ تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے, اور وہ کیا ہے, یعنی بے شک وہ حاجی کیوں نہ ہو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اس کے بعد منا سے عرفات جاتے وقت, اب حاجی کا حج شروع ہو چکا ہے, وہ منا میں ہے, سوچ لیں شہر کے علاقے کو چھوڑ دیا ہے, اب وہ صحرا میں آ گیا ہے, وادی وادی کوچا کوچا, ہر جگہ جو ہے وہ اللہ کا نعرہ, اللہ کی توحید, اللہ کے لیے سجدہ کرنے کے لیے حاجی تیار ہے. حاجی کی ہر ادا ہی عاشقوں کی ادا ہے, کہ ریگزار ہیں, مٹی ہے, پتھر ہیں, اور ایک دنیا ہے, ایک انسانیت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے جو ہر طرف وہاں پہ نظر آتا ہے. پھر منا سے عرفات جاتے وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. تو منا کی میں نے آپ کو کوئی خاص دعا نہیں بتائی, اس لیے کہ رسول اللہ سے ایسے کوئی خاص دعا ہمیں نہیں ملتی. ویسے آپ رات کے آخری حصے کی یا جو بھی آپ عبادت یا جو بھی دعائیں آپ پڑھنا چاہیے الگ بات ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ کے ہمراہ منا سے عرفات کو روانہ ہوئے, تو ہم میں سے کوئی لبیک پڑھ رہا تھا اور کوئی اللہ اکبر. منا سے عرفات تک کا جو سفر تھا, صحابی کیا کہتے ہیں, کوئی یہ کہہ رہا تھا لبیک, تلبیہ پڑھ رہا تھا, اور کوئی کہہ رہا تھا اللہ اکبر. عرفات کی دعا, یوم عرفہ حج کا دن کہلاتا ہے, اور یوم عرفہ جو ہے یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے. اگر کسی نے سارے حج کے فرائض ادا کیے لیکن وہ عرفہ کے دن حاضر نہیں ہوا, عرفات کے دن, تو اس کا حج نہیں ہوا. حج کا دن, عرفات کا دن فضیلت کا دن ہے. حدیث میں آتا ہے عرفات کے دن سے زیادہ اور کسی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس دن قریب ہوتا ہے اور تجلی فرماتا ہے, اور فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, کہ ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے, کہ میرے پاس یہ لوگ آئے ہیں تو یہ مجھ سے فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ, کہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. عرفات کا میدان قبولیت دعا کی جگہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ, بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے. حاجی کو چاہیے کہ اس متبرک جگہ میں خوب دل لگا کر دعائیں مانگے, اور تلاوت قرآن, ذکر الہی, توبہ استغفار, تکبیر, تسبیح اس میں مشغول رہے, درود شریف کثرت سے پڑھے, لبیک اللہم لبیک تلبیہ بار بار پڑھے, اپنے لیے بھی دعا مانگے, اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے حاجی بخشا جاتا ہے, اور جس کے لیے حاجی دعا مانگے وہ بھی بخش دیا جاتا ہے. عرفات کے دن کے بارے میں آپ سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ اپنے بندوں کے لیے جہنم سے آزادی اور رہائی کا فیصلہ کرتا ہو. گنہگار جو بندے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا جو فیصلہ کرتا ہے, تو عرفات کا دن ان میں بہت اہم ہے, بہت بڑا دن ہے یہ. اس لحاظ سے اس دن اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمت اور رافت کے ساتھ عرفات میں جمع ہونے والے جو بندے ہیں, حاجی ہیں, ان کے بہت قریب ہوتا ہے, اور پھر ان پر فخر کرتے پوچھتا بھی ہے کہ ما اراد ہؤلاء, کہ میرے یہ بندے کس مقصد کے لیے آئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کسی دن اتنا ذلیل خوار, اتنا دھتکارا ہوا اور پھٹکارا ہوا, اور اتنا جلا بھنا ہوا نہیں دیکھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ ما روی الشیطان یومن ہوا فیہ اصغر ولا ادھر ولا احقر ولا اغید من, یہ چار اس کے لیے آپ نے الفاظ کہے, اصغر, ادھر, احقر, اغید, اس کے معنی کیا ہیں, اتنا زیادہ ذلیل و خوار, اتنا دھتکارا ہوا, ادھر پھٹکارا ہوا, حقارت والا نا, احقر, اور پھر کیا ہے ولا اغیاد من غیظ غصے میں اتنا کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا وہ عرفہ کے دن ذلیل و خوار روح سیاہ اور جلا بھنا ہوا دیکھا جاتا ہے اور صرف اس لیے کہ اس دن کو اللہ کی رحمت کو جب مسلادار بارش کی طرح برستے ہوئے جب دیکھتا ہے اور بڑے گناہوں کی معافی کا فیصلہ ہوتے ہوئے جب دیکھتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک ناقابل برداشت ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اتنی مشکل سے تو ان گناہوں میں ڈالا اور اتنی مشکل سے غلط انہوں نے کام کیا اور اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو معاف کرتا جا رہا ہے کیونکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بندے فقیر بن کر محتاج بن کر سوالی بن کر بڑا روح پرور وہ نظارہ ہوتا ہے لیکن کچھ بدقسمت اس وقت بھی تصویریں لے رہے ہوتے ہیں, کچھ بدقسمت اس وقت بھی لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں, غصہ کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں روٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میری پیاری بہنوں آپ یاد رکھیے گا کہ وہ رحمت کے لیے دعائیں تہذاری کرنے, اللہ کے آگے رونے گڑ گڑانے اور ارحم الراحمین کی رحمت کا جب سمندر جوش و خروش پر ہے اپنے عروج پر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے مطابق گناہگار بندوں کی مغفرت اور جہنم سے رہائی اور آزادی کا فیصلہ کر رہا ہے تو پھر اس وقت کوئی بھی جو حج پر جانے والا ہے وہ اس وقت محروم نہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی عرفات کے میدان میں پڑھا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب آپ عرفات کے میدان سے مزدلفہ آئیں گے. مزدلفہ میں ذکر الہی کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پتہ چلتا ہے سورۃ البقرہ میں, فَإِذَا فَتُم مِّن عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم عرفات سے واپس ہو کر مشعر حرام کے پاس, یعنی پہاڑ ہے یہ مزدلفہ میں ہے, کہ مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو یعنی مزدلفہ کے میدان میں, تو جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے اس طرح اللہ کا ذکر کرو اگرچہ اس سے پیشتر تم لوگ گمراہوں میں سے تھے. اہل عرب مزدلفہ کے میدان میں جب پہنچتے تھے, اب منا عرفات اب مزدلفہ میں پہنچے تھکے ہارے اور پھر وہ مزدلفہ کے میدان میں آ کر اپنے جو آباؤ اجداد تھے نا خاندان کے لوگ ان کے قصے کہانیاں سنا کر فخر کرتے تھے ایک دوسرے پر, لڑائیوں کا ذکر کرتے تھے, تو کہا کہ یا اب کہنے کی بجائے یا رب کرو. اپنے فضیلت کا بیان نہیں ہونا چاہیے, اپنی بڑائی نہیں کسے کہانیاں, بلکہ کیا ہے کہ رب رب کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں نماز فجر کے بعد سے خوب اجالا ہونے تک قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے. تو بعض لوگ نا اس لحاظ سے بڑی جلدی میں ہوتے ہیں کہ رش ہو جائے گا اور جلدی سے نکلیں, اور اللہ تعالیٰ سب کے حج کرواتے ہیں اور سب کا انتظام بھی ہوتا ہے, اور بعض لوگ عرفات کے میدان سے عصر کے وقت نکل آتے ہیں. عرفات کے میدان کو بھی مغرب کی نماز سے پہلے نہیں چھوڑنا چاہیے حتیٰ کہ وہاں اندھیرا ہو جائے, اور کیونکہ پھر آپ جب مزدلفہ آئیں گے وہاں آ کے مغرب اور عشاء کی نماز کو آپ پڑھیں گے, اور ادھر سے بعض لوگ رات کے وقت بھی مزدلفہ سے نکل جاتے ہیں. اب مزدلفہ کو آپ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں نماز فجر کے بعد خوب اجالا ہونے تک قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جلدی سے پہلے آگے جا کے پہنچ جائے, قربانی کرنی ہے, فلاں کرنا ہے, اگلے رکن کی فکر کرتے ہیں نا, جہاں موجود ہیں اس کو تو اچھے سے ادا کر لیں, تو وہاں پہ آپ دعائیں کریں. اور ویسے مزدلفہ میں کام نہیں ہے, کنکریاں آپ کو جمع کرنی ہے یا آپ کے پاس ہونی چاہیے, اور ورنہ پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد وہاں پہ نماز ادا کرنی ہے, روشنی ہونے دیں, سورج اچھی طرح چڑھنے دیں اور پھر قبلہ ہو کر دعا مانگیں. اور صحابہ کو بھی یہاں دیر تک آپ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے, یہ امام مسلم کی روایت ہے. اب اس کے بعد ہے باری شیطان کو کنکریاں مارنے کی, اس کو رمی بھی کہتی ہیں, رمی جمار. تو اس وقت کی دعا کیا ہے کہ منا میں شیطان کو کنکری مارتے وقت یا اس کے بعد دونوں روایتیں ہیں اللہ اکبر کہنا چاہیے. کنکری مارتے وقت کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. اور فارغ ہو کر پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور بعض لوگ تو اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کنکریاں دھو کے مارنی ہیں, پتھر کو مارنی ہے اور پتھر مارنا ہے اور اللہ کے رسول کے اس میں مارنا ہے, تو دھونا کہاں سے آ گیا؟ اور کچھ لوگ تو بڑی بڑی مارنا چاہتے ہیں, اور کچھ تو جوتے ہی اٹھا کے مارتے ہیں, کچھ تو اینٹیں اٹھا اٹھا کے مارتے ہیں. اصل میں مارنا تو بظاہر ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور پھر رسول اللہ کی سنت میں جو مارا جاتا ہے دراصل اپنے شیطان کو مارا جاتا ہے، نفس کو مارا جاتا ہے، کہ جب بھی پوری زندگی دل کچھ کہے گا نا کہ اللہ کی نافرمانی کر لو، بڑا مزہ آئے گا، اور جب بھی نفس کی پوجا کرنا یا پریئر پریشر یا سوسائٹی اس کی پوجا کرنے کے لیے یہ دل ٹانگے پھیلائے گا اور تنگ کرے گا، اور پھر میں جب اس کی باتیں ماننے چاہوں گی تو اس وقت پھر کنکری مارنی ہے، جا جا تیری بات میں نے نہیں ماننی، یہ ہے اس کا اصل سمبل، وہاں مار بھی آئے اور اس کے بعد یہاں آ کے اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی تو پھر کیا ہے. بہرحال تو میں جماعت سے فارغ ہو کر کنکریاں مار کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اجعلہ حجم مبرورا وذنبا مغفورا، اے اللہ ہمارے حج کو مقبول حج کر اور ہمارے گناہ معاف کر دے. قربانی کی دعا، اب تو یہ ہے کہ قربانی کے پیسے دے دیے جاتے ہیں اور وہاں پہ ہر شخص خود جا کر قربانی نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اگر کسی کو بھی یہ سعادت نصیب میں ہو تو جانور کو قبلہ رخ لٹا کر یہ دعا پڑھی جانی چاہیے. جو لوگ یہاں بھی قربانی کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہ دعا ہمیں ملتی ہے، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض على ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك. اب یہاں پر جب آئیں گی نا اللهم منك ولك، پھر بسم اللہ اللہ اکبر، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں، اور اگر جانور دوسرے کی طرف سے ہے، ذبح آپ کر رہے ہیں جیسے پیچھے رہنے والے قربانی کر رہے ہیں یا کوئی بھی قربانی کر رہا ہے اور کسی کی امی یا ابو یا کسی اور کی طرف سے کوئی قربانی کر رہا ہے تو اس کو یہ کہنا چاہیے اللہم تقبل من فلاں، پھر اس کا نام لے دیجئے کہ اللہم تقبل من ابراہیم اسماعیل یا عبد الجبار یا زاہد یا جو بھی آپ نام لینا چاہیں، تو اس وقت آپ وہ نام لے سکتے ہیں. اب آپ کا حج مکمل ہو گیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ حج کے کتنے رکن ہیں جو مدینہ جا کے ادا کیے جاتے ہیں، حج اور عمرہ کے. مدینہ جا کے حج اور عمرہ کا کوئی رکن ادا نہیں کیا جاتا، اگر آپ واپس آنا چاہیں تو یہاں سے بھی واپس آ سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے. حج اور عمرہ جو ہے وہ مکہ ہی میں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن مسجد نبوی کی زیارت کرنا اور مدینہ جو رسول اللہ کا شہر تھا وہاں پہ جانا یہ ایک الگ بات ہے، کہ مسجد نبوی میں آپ جائیں اور داخل ہوتے وقت وہی دعا پڑھیں جو عام مسجدوں میں داخل ہوتے وقت پڑھی جاتی ہے، قبر نبوی جو مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی زیارت کے وقت سلام اور درود آپ پڑھیں. اور کیسے کہیں گے سلام؟ درود شریف تو آپ پڑھیں گے، درود ابراہیمی، اور پھر السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور عورتوں کا وقت مقرر ہے، ٹائم مقرر ہے، اور دھکم پیل نہیں کرنی چاہیے. اور مسجد نبوی میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر آپ جائیں اور درود شریف پڑھ لیں، اور وہ جو علاقہ ہے جہاں پہ مزار ہے وہ چونکہ وہ عام ہر وقت تو میسر نہیں ہوتا، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کارپیٹ کا رنگ تھوڑا سبز بھی ہے، مطلب دو رنگ کا آپ کو کارپیٹ نظر آئے گا. تو اگر آپ کو وہ جگہ مل جائے جہاں پہ کارپیٹ کا رنگ سبز ہے، اگر آپ وہاں پہ دو رکعت نفل پڑھ لیں تو یہ سعادت کی بات ہے. اور میں آپ کو اس سلسلے میں حدیث سناتی ہوں. حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. امام مسلم کی روایت ہے رسول اللہ کا جہاں روزہ مبارک ہے، یہ پہلے حضرت عائشہ کا گھر تھا جو مسجد کے ساتھ ملا ہوا تھا، یہیں آپ نے وفات پائی، اس جگہ پہ پھر آپ کو دفن کیا گیا. یہاں سے لے کر اس جگہ تک جہاں رسول اللہ کا منبر ہوتا تھا جس پر آپ مسلمان ان کو خطبہ دیا کرتے تھے، یہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، اسے جنت کی کیاری کہا جاتا ہے. اس کا رنگ سبز ہے، جو کارپیٹ بچھا ہوا مختلف ہے ذرا، اور اس حصے پر اللہ کی خصوصی رحمت ہے. کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو جو اس جگہ پہنچ گیا گویا کہ وہ جنت کے ایک باغ میں پہنچ گیا، اس لیے وہ جگہ اس کی مستحق ہے کہ اللہ کی رحمت کے طالبوں کو اس کے ساتھ جنت کی دلچسپی ہو. تو مطلب یہاں بھی پہنچ جائیں اور دو نفل پڑھ لیں تو اوروں کو بھی موقع دیں کہ وہ بھی پڑھیں، خود ہی جم کر لوگ وہاں نہ بیٹھ جائیں، اور بڑا دھکم پیل ہوتا ہے، بہت بری حالت ہوتی ہے. آپ ادب کے ساتھ، کیونکہ ادب بہت ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ دفن ہیں، اور کوئی بات نہیں, باری نہیں بھی آئے گی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا, آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. لیکن بے ادبی نہیں ہونی چاہیے, شور شرابہ لڑائی جھگڑا عورتیں بہت زیادہ کرتی ہیں کیونکہ ان کے لیے خاص مخصوص ٹائم ہوتا ہے, اور ایک دوسرے کو دھکا دینا, اسکارف برقع اور زیور کا گر جانا اور ایک دوسرے کے اوپر, اور حتیٰ کہ پولیس اب انہوں نے کافی رکھی ہوئی ہے وہاں پہ. اور بعض عورتیں تو جا کے وہ جالی کے مزار, اب تو جالی نظر نہیں آتی اور جو بھی دیوار بنی ہے اس کے اوپر بھی جا کے, یعنی اللہ سے مانگنے کی بجائے ان سے مانگتے ہیں رسول اللہ سے, اور پھر سجدہ وغیرہ, تو وہ پھر بار بار وہ کہتے ہیں حاضر شیر, پر مارتی بھی ہیں وہاں کی پولیس عورتیں وغیرہ. تو ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے. اور باقی یہ کہ پھر ویسے آپ مسجد نبوی میں جو بھی آپ دعائیں مانگنا چاہیں, جو بھی آپ کو مسنون دعائیں جو عام مساجد میں مانگنے کی ہیں وہ مانگ سکتی ہیں. اور اب یہ ہے کہ مسجد نبوی کی جب زیارت ہو گئی اور آپ زیارت قبور جنت البقیع وہاں پہ بھی جا سکتی ہیں, اور اس کے بھی ٹائمنگ ہیں, ورنہ باہر کھڑے ہو کے بھی آپ دعا کر لیں. اور وہی دعا جو حدیث میں ملتی ہے کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اسی طرح ایک موقع پر اہل بقیع کے لیے یہ دعا ملتی ہے اللہم اغفر لأہل البقیع غرقد. پھر مسجد قباء ہے وہاں پہ, تو جا کر دو رکعتیں پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے, یہ ترمذی کی روایت ہے, مگر یہاں کے لیے کوئی ہمیں خاص دعا نہیں ملتی. پھر مسجد فتح ہے, رسول اللہ نے 3 دن مسلسل اس مسجد میں دعا مانگی اور 3rd day آپ کی دعا قبول ہوئی تھی, حضرت جابر بھی وہاں جا کر دعا مانگا کرتے تھے, مسند احمد کی روایت ہے. اور اس کے بعد اب سفر سے واپس آ کر اپنے شہر میں داخل ہو کر اپنی مسجد میں 2 رکعتیں پڑھیں, یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. جیسے مرد حضرات اگر آتے ہیں تو وہاں پہ, ورنہ پھر عورتیں تو گھر آ کے پھر اپنے گھر میں داخل ہو کر ذکر الہی کرنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم انی اسألوکا خیر المولد و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. تو یہ دعا حج اور عمرے سے سفر پر جب واپس گھر آئیں گے تو پڑھنے کی ہے, یا جب بھی گھر واپس جائیں تو یہ دعا داخل ہوتے وقت پڑھنے کی ہے. تو یہ تھی دعائیں, اور اس کے علاوہ اور بہت سی دعائیں ہیں جو آپ سب یاد کر سکتی ہیں, لیکن اس موقع پر جاتے جاتے میں ایک دو باتیں اور کہنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحاج والعمار وفد اللہ, حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں, ان دعوہ اجابہم, اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول کرے, وان استغفروہ غفر لہم, اور اگر وہ اسے مغفرت مانگے تو وہ ان کی مغفرت کر دے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اس کو سلام کرو اور مصافحہ کرو. کیا کہا؟ فسلم علی وصافحہ, اور اسے مغفرت کی دعا کے لیے کہو, ومرہ ان یستغفر لک. 3 باتیں کہیں کہ اس کو سلام کرو, مصافحہ کرو, اور اسے مغفرت کی دعا کی درخواست کرو. کیوں کیوں کہا کہ اسے مغفرت کی دعا کرو؟ قبل ان یدخل بیتہ فانہ مغفور اللہ, اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اسے مغفرت کی دعا کی درخواست کرو, کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو یہ جو حاجیوں کو رخصت کر رہے ہیں نا, تو جب حاجی آئیں تو کیا کہا گیا کہ ان کے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان سے 3 کام کیجئے, سلام, مصافحہ, اور ان سے یہ درخواست کریں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں, میں بھی یہ دعا کروں اور آپ بھی, یعنی ان لوگوں سے ہم درخواست کریں جو حج سے آنے والے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو حج پر جانے والوں سے یہ درخواست کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ عمرے پہ جا رہے تھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے کو پکڑا اور کہا یا اخیا لا تنسی فی دعائک, کہ اے میرے بھیا مجھے اپنی دعاؤں میں مت بھولنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھ سے کوئی کتنا کچھ مانگے نا تو میں وہ مانگ کے بھی یہ بات نہ دوں کہ آپ نے مجھے کہا کہ اے میرے بھیا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. پیارے رسول کا کہنا ایک صحابی کو, کتنی عاجزی اور انکساری تھی آپ میں نا. اور پھر دور تک ان کو رخصت کرنے کے لیے گئے, تو حاجیوں کو ملنا, ان کو دعاؤں کے لیے کہنا اور ان سے درخواست کرنا کہ اے میری بہنوں مجھے تم اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اور آپ سوچیں تو صحیح کہ ہم میں سے کون ایسا پارسا ہے کہ اس نے کبھی کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہ کیا ہو؟ کون اتنا بہادر ہے کہ وہ اپنے کیے کی سزا پانے کی اس کے اندر طاقت ہے؟ اور کون نہیں چاہتا, ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اس کی اولاد فرما بردار ہو, نیک ہو, کس کے دل میں یہ تمنا نہیں کہ وہ خود اور اس کے سب گھر والے بیماریوں سے محفوظ رہیں. کس کے دل میں یہ آرزو نہیں کہ روزی میں برکت ہو, بیٹا, باپ, شوہر یا بھائی یا جو بھی ہیں گھر میں ان کو مالی مشکلات نہ ہوں. کون اس بات کی خواہش نہیں رکھتا کہ وہ بے عزت نہ ہو, رسوا نہ ہو, بدنام نہ ہو؟ کون اس بات کا متمنی نہیں کہ وہ زندگی گزارے تو عزت سے گزارے, اور جب موت بھی آئے تو عزت کی آئے؟ جب ہمارے اندر اتنے غم ہیں, اتنی دعائیں ہیں, اتنی ضرورتیں ہیں, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, جوان ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں اور شادیاں ان کو دیر ہو رہی ہے, اندر ہی اندر غم ہے نا جو والدین کو کھائے جا رہے ہیں, اور فکریں ہیں جو راتوں کی نیند کو اڑائے رکھ رہی ہیں. کون ہے جس کو یہ فکر نہیں کہ بچے برائی کی طرف جا رہے ہیں؟ اور اب سب سے بڑھ کر اسلام آج کل جو زخمی زخمی ہے اور پریشان ہے, اسلام انتظار کر رہا ہے کسی عمر کا, کسی ابوبکر کا, اور وہ میری اور آپ کی گودوں میں ہی پیدا ہونے تھے اور ہماری گودوں میں انہوں نے پرورش پانی تھی نا, اور مجھے اور آپ کو ہی تو بی بی حاجرہ اور بی بی آسیہ اور بی بی فاطمہ اور بی بی خدیجہ اور بی بی عائشہ کا کردار ادا کرنا تھا. میری پیاری بہنوں, آئیے ہم بھی دعا کریں, اور ہمارے حج پر جانے والی بہنیں وہ بھی دعائیں کریں, اور اللہ تعالیٰ ان سب کے حج کو قبول کرے, انہیں حج مبرور عطا کرے, اور اس کے ساتھ ہی ان کو توفیق دے کہ یہ بہترین طریقے سے حج ادا کریں, اور وہاں پہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگیں جیسے کہ مانگنے کا حق ہے, کیونکہ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. جب دعائیں سنجیدگی کے ساتھ, دل کے خشوع کے ساتھ اور پوری حاضری کے ساتھ مانگی جاتی ہیں, آسمان اور زمین کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں, آسمان اور زمین کی وسطیں جو چیرتی ہوئی دعائیں عرش کو ہلا دیتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر دیتا ہے. تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.